أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. سبحان ربي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. سورۃ الحاقہ 29 پارے کی بھی تیسری سورت ہے، اور قرآن مجید کی سورتوں کا جو آخری گروپ شروع ہوتا ہے سورہ ملک سے، اس گروپ کی بھی تیسری سورت ہے. اس گروپ کے بارے میں یہ بات تو اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اس کا عمود یا اس کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا، جگانا، ہوشیار کرنا، وارن کرنا، جو کہ دعوت نبوی کا نقطہ آغاز ہے. قیامت کی خبر، آخرت کے حالات کی خبر، اس بات کی وضاحت کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، اس زندگی کے حالات اور اس کے نتائج سے پیشگی باخبر کر دینا، وارن کر دینا، یہ انذار ہے. اور جیسا کہ اسی گروپ کی ایک سورت میں سورہ مدثر میں فرمایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ، کمر کسو اور لوگوں کو خبردار کرو، باخبر کرو، وارن کرو. یہ جو وارننگ کا انداز ہے، سورۃ الملک میں بھی اگرچہ یہ بات موجود تھی لیکن سورۃ الملک قرآن مجید کی ان چند سورتوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن حکیم کا فلسفہ اور حکمت بھی نہایت اہمیت کے ساتھ بیان ہوئے. تو وہ چونکہ ایک نہایت جامع سورت ہے، اور یہی بات ہے ذہن میں رکھیے کہ حضور کو ایک خصوصی شغف تھا اس سورت الملک سے، اور آپ کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آپ سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے. تو وہ سورہ مبارکہ تو جیسے کہ سورہ الف لام میم سجدہ ہے، جیسے کہ سورہ یاسین ہے، در حقیقت انہی کے گروپ کی سمجھیے کہ ان کی ہم مضمون اور ان کی مشابہ ہے سورہ سورۃ الملک. اس کے بعد سورہ قلم آئی یا سورہ نون، اس میں آخرت کی خبر ہے لیکن اس میں انداز جو ہے ایک تو استدلال کا انداز ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، سوچو تو صحیح، کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اپنے باغیوں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ آخر کیسے ممکن ہے؟ یہ اندھیر نگری چوپٹ راج تو نہیں ہے. پھر یہ کہ ایک بڑی ہی بلیغ تمثیل کے ذریعے سے یا ایک واقعے کے حوالے سے بات سمجھائی گئی کہ انسان غفلت میں رہتا ہے، وہ ظاہری احوال پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس باغ جو ہے لدا پھدا چھوڑ کر آئے تھے، صبح جائیں گے پھل اتار لیں گے، کوئی اور ان کے سامنے اور بات نہیں رہتی کہ جس میں کوئی اندیشہ ہو، کوئی اللہ کا خوف ہو. بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے دھوکہ کھا کر آدمی بڑے چین اور نچنت ہو جاتا ہے، لیکن جیسے کہ باغ والوں کے ساتھ ہوا کہ صبح گئے تو وہ رات ہی رات میں وہ باغ اجڑ چکا تھا، اور صبح پھر انہیں کفے افسوس ملنے کے سوا اور کچھ ان کے لیے چارہ کار نہ رہا. وہاں فرمایا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ دنیا کا عذاب تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے، اس لیے کہ ایک فصل اگر اجڑ گئی تو اگلی کا امکان ہے، انسان پھر محنت کرے، یاد آ جائے، ہوش میں آ جائے، سبق حاصل کر لے تو اگلی فصل کاٹ لے گا. لیکن یہ کہ یہ دنیا کی تو فصل ایک ہی بار کٹنی ہے، جب وہ صبح قیامت کو آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ اب کوئی نہیں ہے، کوئی امکان لوٹنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ تباہی جو ہے وہ آخری اور کامل تباہی ہوگی. اس انداز میں سورہ مبارکہ میں اگرچہ آخرت کا مضمون آیا ہے لیکن بڑے مائلڈ انداز میں، استدلالی انداز میں، افہام و تفہیم کے انداز میں، بات کو سمجھانے کے انداز میں، لیکن یہی مضمون اب سورۃ الحاقہ میں آ رہا ہے بڑے پرجلال انداز میں. یہ پر ہیبت انداز ہے، یہ وہ انداز ہے کہ جس پہ صحیح بالکل چسپا ہوتا ہے مولانا حالی کا وہ شعر کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اس میں انداز خطابت کا ہے، اس میں انداز جوش اور خروش کا ہے، اس میں انداز دھمکانے کا ہے، اس میں خبریں دی گئی ہیں قیامت کے دن کیا ہوگا، اور جب وہ زلزلہ آئے گا تو کیا حالت ہوگی، اور جہنمیوں کا کیا انجام ہوگا، اور اہل جنت جو ہے وہ کس عیش و آرام میں ہوں گے. تو یوں سمجھیے کہ سورہ نون کو اور سورہ حاقہ کو اگر ہم جمع کریں تو یہ ایک تصویر کے دو رخ بنتے ہیں اس اعتبار سے کہ سورہ قلم یا سورہ نون میں استدلالی انداز ہے، اس میں واقعاتی استشهاد ہے. استدلال میں ظاہر بات ہے جسے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے التذکیر بعلی اللہ، اور دوسرا ہے التذکیر بایام اللہ. ان ایام اللہ کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو اس دنیا میں قوموں کی ہلاکت کے اور تباہی کے جو بڑے بڑے واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب کو جگا رہے تھے، اسی طرح جگانے والے آتے رہے. نوح آئے، ہود آئے، صالح آئے، لوط آئے، شعیب آئے، موسیٰ آئے علیہم الصلات والسلام، لیکن جاگنے والے نہیں جاگے. یا یوں کہیے کہ وہ بات جو کہتے ہیں کہ سوتوں کو جگانا ممکن ہے، جاگتوں کو جگانا ممکن نہیں ہے. جو جان بوجھ کر ڈھٹائی پر اتر آئے اور انہوں نے حقائق کو دیکھنے سے انکار کیا تو وہ قومیں برباد کر دی گئیں، نسیم منسیہ کر دی گئیں، ان کو جڑ سے کاٹ ڈالا گیا. تو یہ بھی کہلاتے ایام اللہ، وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ کے یہ بڑے بڑے فیصلے نافذ ہوئے اور جس میں اس عذاب دنیاوی کا، عذاب ہلاکت و استحصال کا فیصلہ نافذ ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے بڑے بڑے دن ہیں ایام اللہ. پھر یہ کہ جو کچھ ہونے والا ہے قیامت کے موقع پر، وہ مراحل بہت سے ہیں، وہ نفخے تین ہیں. پہلا نفخہ وہ ہے جسے نفخہ فضا کہا گیا ہے، ایک گھبراہٹ اور ہول طاری ہو جائے گا، جس کے بارے میں کہ سورہ حج میں ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. پھر وہ نفقہ ساق ہے کہ جس کے بعد ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی، ایک ہلاکت، سب پر موت وارد ہو جائے گی. پھر وہ نفقہ ہے کہ جس کے بعد پھر اٹھیں گے لوگ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سورہ زمر کے آخر میں اسے فرمایا گیا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. وہ نفقہ قیامت ہے. تو ان میں کتنا لمبا عرصہ گزرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے کہ آخرت کے احوال، برزخ کے احوال قرآن مجید میں اگر ان کا ذکر آیا بھی ہے تو وہ آیات متشابہات کی نوعیت کی چیزیں ہیں کہ جن کا صحیح صحیح اور ایگزیکٹ مفہوم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم معین نہیں کر سکتے. اجمالی ایمان اس پر ہے، ہوگا، اور جب وہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تو یقیناً ایسا ہی محسوس ہوگا کہ بالکل جس طرح قرآن میں ان کا ذکر تھا اسی طرح وہ حالات سامنے آئیں گے. لیکن آج ان کا کوئی ایگزیکٹ مفہوم معین کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں، بلکہ اجمالاً ایمان ہے. تو ان احوال آخرت کو بھی دکھا دیا گیا ہے، اس میں بھی زجر ہے، تنبیہ ہے، اور یہ کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آتے رہے ہیں اقوام سابقہ پر، ان کا ذکر بھی ہے، اور ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرجلال انداز ہے. پھر یہ کہ اس سورت کا ردم جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا، جیسا کہ سورت القیامہ ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، چھوٹی چھوٹی آیات لیکن ان میں قوافی ہے، ردم ہے، صوتی آہنگ ہے. دو رکوعوں میں 40 آیات، یہاں دو رکوعوں میں 52 آیات. تو یہ جو انداز ہے خاص طور پر ابتدائی مکی صورتوں کا کہ آیتیں چھوٹی چھوٹی، فلو جو ہے وہ بہت تیز ہے، ردم ہے اس میں، صوتی آہنگ ہے، قوافی کا لحاظ ہے، تو اس میں وہ خطابی انداز بھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے صوتی اثرات بھی ہیں کہ جو پڑھتے ہیں، جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے، یہ ایک انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا، اور اس کے صوتی اثرات پڑھتے ہیں اگر ان کو صحیح طور پر واقعتاً جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے وہ ادا کیا جا سکے. ہمارے لیے بڑا مشکل ہے قرآن کا پڑھنے کا حق ادا کرنا، اس لیے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں. لیکن آج آپ خاص طور پر اس درس کے بعد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کی ایک قرات بھی ہمارے پاس، اگرچہ بہت پرانا وہ ریکارڈ ہے، لیکن یہ سارا درس سننے کے بعد، اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہی نشست میں ہم اس درس کو مکمل بھی کر لیں، اس لیے کہ اس میں تشریح والی باتیں بہت سی نہیں ہیں. اکثر چیزیں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ آیات متشابہات کی نوعیت کی ہیں، احوال قیامت کی باتیں ہیں کہ جن میں خامخواہ کوئی نمک مرچ لگانا اپنے پاس سے ویسے ہی غلط ہوگا اصولاً، اس لیے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جن کا صحیح مفہوم اس دنیا میں ہم معین کر ہی نہیں سکتے، یہ تو وہیں جا کر حقیقت کھلے گی. تو اس کے بعد آپ اس کی قرآت کا ریکارڈ بھی سنیے تو اس سے اندازہ ہوگا
کہ اس کے صوتی اثرات کیا ہیں اور اس کی جو اپنی ایک موسیقی ہے اس کے کیا اثرات انسان کے قلب پر مترتب ہوتے ہیں. فرمایا الحاق, یہ حق سے بنا ہے لفظ, اور الحاق اس میں فاعل بنا مؤنث کے صیغے میں, حق ہونے والی. اور حق کے معنی میں نے کئی مرتبہ عرض کیے ہیں کہ عربی زبان میں یہ بڑا ہی ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے. حق وہ بھی ہے کہ جو فی الواقع موجود ہو, اور اس کے مقابلے میں باطل ہر وہ شے ہے جو نظر تو آئے لیکن حقیقت نہ ہو. جیسے شراب ہے, نظر تو آ رہا اس کی حقیقت کوئی نہیں, وہ باطل ہے. اسی طرح حق ہر وہ شے ہے جو عقلاً مسلم ہو, جو چیز عقلاً مسلم نہ ہو وہ باطل قرار پائے گی. تیسرے معنی اس کے ہیں جو شے اخلاقاً واجب ہو وہ حق ہے. پڑوسی کا پڑوسی پر یہ حق ہے, والدین کے یہ حقوق ہیں اولاد پر, وغیرہ وغیرہ. اس معنی میں یہ حق استعمال ہوتا ہے جو شے اخلاقاً واجب ہو. اور چوتھے معنی اس کے ہیں یقینی شے, جس کا واقع ہونا لازمی ہو, شدنی امر. یہ اس چوتھے معنی میں استعمال ہو رہا ہے قیامت کے لیے لفظ الحاق. وہ شدنی شے, وہ اٹل واقعہ, وہ ہو کر رہنے والی بات. اس کے بعد فرمایا ملحق. اب یہ ہے ایک جگانے کا انداز, جیسے چونکایا جا رہا ہو. پہلے یہ کہ صرف ایک جملہ, ایک لفظ کہا گیا ہے, جملہ مکمل نہیں کیا گیا. الحق وہ واقع ہونے والی بات, اور کیا ہے وہ واقع ہونے والی بات؟ وما ادراک ما الحق, اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ شدنی امر؟ تمہارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اس کو جاننے کا. یہ بات تو وہی ہے کہ جو وحی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بالکل یہی انداز ہے آخری پارے کی سورت کا, سورہ قارعہ. القارعہ, مل قارعہ, وما ادراک مل قارعہ. تو یہ دو سورتیں جو ہیں اپنے آغاز کے اعتبار سے, جو اسلوب ان کے آغاز کا ہے اس میں بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, اور ان میں جو ربط ہے وہ آگے آ جائے گا. اس صورت میں بھی لفظ قارعہ آ رہا ہے آگے چل کر آیت نمبر 4 میں. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ اپنے بعض مضامین اور اختتامی مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے سورت الواقعہ سے مشابہت رکھتی ہے, اور اس کا بھی یہاں پر ایک لفظی جو ہے لنک وہ بھی سامنے آ جائے گا. الحاقہ, ملحاقہ, وما ادراک ما الحاقہ. اب اس کے فوراً بعد قیامت کا ذکر کرنے سے پہلے ان اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس حاقہ کا انکار کیا. یہ بات میں اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہوں, جو حضرات نئے ہوں ان کے لیے آج دہرا رہا ہوں کہ یہ جو امم سابقہ ہیں اور جو رسول بھیجے گئے, رسول دنیا میں بہت سے آئے ہیں, صرف وہ نہیں ہے کہ جن کا قرآن میں ذکر ہے. رسولن قد قصصناہم علیک ورسولن لم نقصصہم علیک. اے نبی, ایسے بھی بہت سے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے آپ پر, اور ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. قرآن میں فطری طور پر, منطقی طور پر, عقلی طور پر انہی کا ذکر ہونا چاہیے تھا کہ جن سے اہل عرب واقف تھے, ورنہ تو پہلے ان کی ہسٹری بیان کی جاتی, انہیں تاریخ پڑھائی جاتی. چین بھی ایک ملک ہے, وہ بھی ایک ملک ہے, وہاں ہم نے فلاں کو بھیجا تھا, جو ان کے لیے بالکل نئی باتیں ہوتی. تو قرآن تو تاریخ کی کتاب نہیں ہے, وہ تاریخ پڑھانے نہیں آئی نوع انسانی کو, بلکہ ہدایت کی راہ دکھانے آئی ہے. لہذا جو اولین مخاطب قوم تھی, جو چیزیں اس کے علم میں تھیں, جو اس کے ہاں جانی پہچانی تھی, صرف ان کے حوالے سے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے. تو یہ جو 6 اقوام ہیں کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے, یہاں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک ایک صرف حوالہ دے دیا گیا ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ اعراف ہے کہ جس میں تفصیلی حالات آئے ہیں, اور تقریباً ہر ایک نبی کے بارے میں, ہر رسول کے بارے میں کہ جس کی قوم پر عذاب آیا, پورا ایک ایک رکوع ہے. پھر یہ کہ مکی صورتوں میں آپ کو یہ مضمون بار بار ملا ہے, سورہ یونس میں, سورہ ہود میں, سورہ مومنون میں. پھر آگے چل کر سورہ شعراء بھی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں پورا ایک ایک رکوع جو ہے وہ ہر قوم کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے. یہاں پر بھی انہی 6 اقوام کا ذکر آپ کو ملے گا, لیکن یہ کہ نہ تو ترتیب زمانی اور تاریخی اعتبار سے ہے, یہاں پر تو وہ چونکہ انداز خطابت کا ہے, وہ اپنے اس اسلوب کے اعتبار سے یہاں ترتیب آئے گی. لیکن یہ کہ ہے وہی چھ اقوام. اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زمانی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جو ہلاک ہوئی. ان کے بعد زمانی اعتبار سے حضرت ہود علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے قوم عاد. پھر حضرت صالح جس کی طرف بھیجے گئے وہ قوم ثمود. پھر حضرت لوط جس کی طرف بھیجے گئے وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں. پھر حضرت شعیب جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ اصحاب مدین. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے وہ قوم فرعون. یہ چھ ہیں. زمانی ترتیب یوں بنتی ہے. اور جغرافیائی ڈسٹریبیوشن بھی بڑی عجیب ہے. جزیرہ نما عرب جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کے دونوں اطراف میں یہ دو خلیجیں بہت اوپر تک چلی گئی ہیں. ایک طرف یہ خلیج فارس ہے یا اس کو الخلیج العربی بھی کہتے ہیں، یہی جھگڑا ان کے مابین ہے. اور دوسری طرف یہ بحر احمر جا رہا ہے اوپر تک. اوپر اگر آپ جا کر ان دونوں کو ملا دیں گے تو ایک جگہ آئے گی جسے الجزیرہ کہتے ہیں، فرات اور دجلہ کے مابین اوپر جا کر علاقہ، وہاں جا کر یہ ایک تکون کی شکل بن جاتی ہے. یہ تکون ہے عالم عرب اصل. باقی تو یہ کہ عالم عرب اب شمالی افریقہ بھی ہے اور بھی ہے، لیکن یہ کہ اصل عرب جو ہے وہ یہ علاقہ ہے. اس میں یہ جزیرہ نما عرب جو ہے، جزیرہ نما جو آج کل سعودی عرب اور ایمیریٹس اور عمان اور یمن وغیرہ پر مشتمل ہے، اوپر عراق عرب اور شام عرب. اصل میں یہ دونوں ملک عرب ہیں، عراق عرب شام عرب. ان کا اگر آپ لے لیں گے تو اسی کی یہ چھ اقوام ہیں. چنانچہ بالکل اس کے ایپکس پر وہ قوم آباد تھی جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے. یہ ہے وہ علاقہ جو آج کل کا کردستان ہے، وہ علاقہ کہ جہاں ایران، ترکی، عراق اور روس کی سرحدیں آ کر مل جاتی ہیں، یہ علاقہ ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی. اگر اس کے بیس کی طرف آئیں گے تو اس کے بیس پر یہ بالکل جزیرہ نما عرب کا وہ جو بہت زبردست رب الخالی والا صحرا ہے، وہاں قوم عاد آباد تھی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے. اور اب یہ جو ہے اس کا بایاں جو مغربی جو بازو بنتا ہے، اس میں کئی اقوام آپ کو ملیں گے. سب سے نیچے تقریباً خلیج عقبا جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ علاقہ ہے ثمود کا کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے. ذرا اس سے اوپر جائیں گے اسی خلیج عقبا کے داہنی طرف، یہاں وہ مدین کا علاقہ تھا جہاں وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے. اور پھر ذرا اوپر جائیے تو جو ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار، اس کے ساحل پر وہ بستیاں تھیں، بڑے شہر تھے صدوم اور عمورہ کہ جہاں وہ قوم آباد تھی کہ جس کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے. اور ذرا سا اس سے ہٹیے، صحرا سینا کو کراس کیجئے تو یہ مصر ہے جہاں وہ فرعون تھا، آل فرعون کے جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے. تو ان چھ کی چھ اقوام کے حالات سے اہل عرب واقف تھے. کوئی تفصیل میں بتانے کی انہیں ضرورت نہیں تھی، صرف یہ کہ ایک ایک لفظ سے اشارہ ہو رہا. اور چونکہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں، سورہ آراف تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، تفصیلی حالات تو بعد میں آئے ہیں. یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید جب ان اقوام کی طرف اس اجمال کے ساتھ اشارہ کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ لوگوں کو خوب معلوم تھا، ورنہ تو وہ اعتراض کرتے کہ یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں کی باتیں ہیں، یہ کون تھے متفقہ اور یہ کون تھے فرعون اور یہ کون تھے عاد اور کون تھے ثبوت، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. لیکن قرآن اس طرح ذکر کر رہا ہے جیسے کہ یہ ان کی جانی پہچانی چیز ہے. اس تمہید کے بعد اب چلیے، کذبت ثمود و عاد بالقارعہ، جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو. یہ جس معنی میں لفظ حاق کا آیا ہے اسی معنی میں قارعہ ہے. قرع کہتے ہیں کسی ایک چیز پر دوسری چیز کو مارنا، جیسے کہ کوئی بہت بڑا کہیں وہ کھوٹا گاڑنا ہو تو اس کے اوپر زور زور سے لگائی جاتی، یہ قرع ہے. اور اگر آپ اس کو قریب سے لائیں گے تو قرع پڑھنا، اور قرع وہ جس سے کہ زوردار آواز پیدا ہوتی ہے، اور رات کے وقت جب کوئی آئے اور دروازے پر زور سے دستک دے تو جو ہال اٹھتا ہے اچھے بھلے آدمی کو بھی کہ یہ کیا مصیبت ہے، رات کے وقت پتہ نہیں کون آ گیا ہے. تو یہ ہے اس کا ایک صوتی اثر، قرع جو ہے وہ کھٹکھٹانے والا. تو وہ قیامت کے لیے ایک دوسرا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے قارعہ، اور یہی ہے وہ صورت القارعہ، مل قارعہ و ما ادراک ما القارعہ. ان دونوں صورتوں میں جو مشابہت اسلوب کی ہے اس کی ایک اور یہ بات آ گئی کہ یہاں وہ لفظ بھی لے آیا گیا، جھٹلایا ثمود نے اور عاد نے قارعہ کو. فاما ثمود و فاہلو کی بتاویہ، تو جہاں تک تو ثمود کا معاملہ ہے تو وہ تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی چیز سے. تاغیہ تغا سے ہے، تغا کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کا اپنی حد سے تجاوز کر جانا. یوں سمجھیے کہ جتنے مظاہر فطرت ہیں یہ سب اپنے اپنے ایک درمیانی انداز میں رہے تو ہر شے رحمت ہے، ہوا چل رہی ہے رحمت ہے، اور یہی جھکڑ تیز آ جائے، یہی سائیکلون کی شکل اختیار کر لے تو یہ ہزار ہا ہزار لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طریقے سے پانی ہے، دریا بہ رہا ہے آرام سے، تو وہی تو سبب حیات ہے. جعلنا من الماء کل شیء حی، مبدا حیات پانی ہے، لیکن یہی دریا چڑھ دوڑے اور طغیانی پر آ جائے تو یہی نہ معلوم کتنے وسیع علاقے کے اندر تباہی و بربادی پیدا کر دے. تو تاغیہ ہر وہ چیز ہے کہ جو اپنے حد سے تجاوز کر رہی ہے. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر قوم ثمود کے بارے میں آیا ہے، کہیں سیحا کا لفظ آیا ہے، کہیں رنجپا کا لفظ آیا ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیز سرد ہوا ان کے اوپر مسلط کی گئی جس سے کپکپی بھی طاری ہوئی، اور پھر اس میں شدید کڑکا اور شدید چیخ تھی کہ جس سے کہ وہ پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی. تو اب کوئی بھی چیز کے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے گی وہ تاغیہ ہوگی. تاغیہ کی شکل جس سے کہ ثمود ہلاک کیے گئے وہ یہ تھی. وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد تو وہ ہلاک کیے گئے. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک ایسی شدید ہوا سے، باد سرسر تم کہ جو حد سے تجاوز کر جائے گا. عطاؤ کے معنی بھی یہی ہے، عطاؤ امر ربہم، وہ نکل بھاگے اپنے رب کے حکم سے، یعنی سرکش. تو ہوا جب سرکش ہو جائے اور تیز تند باد سرسر جو ہے وہ کسی قوم پر، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیہ ایام، اللہ نے اس کو ان پر مسلط کر دیا، سات راتیں اور آٹھ دن. سات راتیں اور آٹھ دن وہ ہوا جو ہے تند باد سرسر وہ ان کے اوپر مسلسل چلتی رہی تیزی کے ساتھ، حسوماً، جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. فطر القوم فیہا سرعا، تو تم دیکھتے ہو اس قوم کو، یہاں پر گویا کہ مخاطب کو، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ تصویر حال ایسے بات سامنے کر دی جائے جیسے کہ جو سن رہا ہے اس کے سامنے نقشہ آ جائے. گویا کہ چشم تصور سے تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ قوم، حالانکہ عاد کے بارے میں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ بڑی قداور قوم تھی، ان کے قد بہت اونچے اونچے تھے، انہوں نے عمارتیں بھی ایسی بنائی تھی کہ جو بڑی اونچی اونچی تھی. تو یہ قوم جب ہلاک ہوئی ہے اور جب وہ پڑے ہوئے تھے وہاں پر، تو ایسے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو کے جو پڑے ہوئے، سرا کانہم اعجاز نخل خاویہ، خاویہ کہتے کھوکھلے کو، تو اس طریقے سے ہو گئے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تلے، کہ جنہیں تنے کے، جن کو ہوا جو ہے ادھر سے ادھر لے کر جا رہی ہو، تلپٹ کر رہی ہو، ادھر سے ادھر لڑکا رہی ہو. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ، تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی کو کہ جو باقی رہ گیا ہو؟ اس قوم کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی جڑ کاٹ دی گئی. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی کہ جس نے ظلم و شرک کی روش اختیار کی تھی. وجا فرعون، اب تیسرا، اور فرعون و من قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ. یہاں ایک آیت میں تین کو لیا گیا ہے. ایک تو فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے، ول قبلہ جو ہے اس سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں مراد ہے قوم شعیب، جغرافیائی اعتبار سے قریب ترین تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متصلا قبل حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی ہے. اور متفقات کہتے ان بستیوں کو، وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں کہ جو ہلاک کی گئی تھی، ان کے اوپر عذاب یہ آیا تھا کہ کوئی زلزلے کا عذاب آیا کہ جس نے بستی کو زمین بوس کر دیا، الٹ کر رکھ دیا، اور پھر ان کے اوپر ریت اور کنکر برسائے گئے کہ وہ اس کے اندر دب کر رہ گئے. یہ جیسے پومپیائی میں جو عذاب آیا تھا، جس طریقے سے وہ پوری کی پوری بستی جو ہے وہ دب گئی تھی راکھ تلے، جب وہ پھٹا ہے جہاز، وہ پہاڑ جو ہے آتش فشاں، تو اسی طرح کا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے، صدوم اور عمورہ کی بستیاں، ان پر عذاب الہی آیا. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، وہ بھی خطا لے کر آئے، یعنی انہوں نے وہی خطا کی روش اختیار کی، غلطی کی روش اختیار کی، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی. یہ ہے اصل جرم. اس کو سمجھ لیجئے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیج دیا جائے اور پھر وہ بھی اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر اڑی رہے تو پھر اس کے لیے کبھی کوئی رعایت نہیں ہوئی. یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے. یہ کئی مرتبہ بات آئی ہے اس سے پہلے زیر بحث کہ نبی اور رسول میں ایک فرق ہے. نبی، یہ یوں سمجھیے کہ یہ بنیادی حیثیت ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس کی میں نے ایک بڑی سادہ سی مثال جو دی ہے اور جس سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ایک کاڈر ہے سی ایس پی. سی ایس پی جس نے کوالیفائی کر لیا تو یہ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، یہ تو ایک کاڈر ہے، سٹیٹس ہے. اب اس کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، ڈی ایس پی ساہیوال ہے، وہ ڈی سی ساہیوال یا ڈپٹی سیکرٹری فلاں یا فلاں ڈائریکٹر، لیکن یہ کہ کاڈر ان کا معین رہے گا کہ وہ سی ایس پی کاڈر کے لوگ ہیں. تو نبوت ہے وہ کاڈر، اور رسالت ہے کسی جگہ پر تعین کے ساتھ ان کو بھیج دیا جانا کہ اب جاؤ فلاں جگہ کا چارج لو، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. یا الى مدین اخاهم شعیبا، مدین کی طرف ہم نے بھیجا. جب یہ شکل ہو جاتی ہے تو اب وہ نبی رسول بن جاتا ہے، اور اس قوم یا اس بستی یا اس علاقے کے لیے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت بن کر آتا ہے کہ اگر اسے مانیں گے تو بچیں گے، نہیں مانیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے. وہ ان کے لیے آخری گویا کہ ایک فیصلہ کن بات بن کر آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رسالت. تو رسول کے آنے کے بعد پھر کوئی رعایت نہیں. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا بھی گیا ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کبھی عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. رسول کے آنے کے بعد جب ان پر اتمام حجت ہو گئی، حق کھول کر واضح کر دیا گیا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی، حق واشگاف ہو گیا، مبرہن ہو گیا، تو اب گویا کہ اب بھی نہیں مانتے تو گویا کہ ثابت کر دیا انہوں نے کہ اب یہ کوڑا کرکٹ ہے، ان میں کوئی خیر نہیں رہا ہے. کوڑے کرکٹ کو جو جمع کر کے دیا سلائی دکھائی جاتی ہے، اب ان کے بوجھ سے اس دھرتی کو پاک اور صاف کر دینا ہی یہی موضوع ہے، لہذا اس کے بعد قوموں کو ہلاک کیا جاتا رہا. تو یہ معاملہ ہے رسولوں کا. اب مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں، وہ رہے وہاں، اپنی کچھ دعوت بھی دیتے رہے، اگر جیل میں دیتے رہے تو باہر کیوں نہیں دی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اگر قوم نہیں مانی تو اس کو ہلاک کیا گیا. حضرت یعقوب کے حالات قرآن میں بار بار آتے، کہیں اس طرح کا ذکر نہیں ہے. حضرت اسحاق کا کہیں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیے. حضرت یحییٰ کا معاملہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے، ان کا معاملہ وہ رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل. اور یہی معاملہ اصل میں ہے نزول مسیح اور رفع مسیح کے سلسلے میں. عقلی اعتبار سے اصل بات یہی ہے، جو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا، کہ یہود کے رسول تھے حضرت مسیح علیہ السلام. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ قوم جو ہے ان کا کفر بھی کرے اور پھر بھی بچ جائے. وہ قوم ہلاک کی جائے گی اور حضرت مسیح ہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگی، جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی پوری قوم ڈوبی، حضرت ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم جو ہے ہلاک کی گئی، حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم برباد کی گئی. اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے اور انہی کے ہاتھوں اس قوم کو آخری کیفر کردار تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، رسولاً الی بنی اسرائیل. فرق صرف یہ ہے کہ ذرا اس میں جس طرح ہو جاتا ہے بعض اوقات مقدمے کا فیصلہ، ججمنٹ ریزرو، وہ ذرا ججمنٹ ریزرو ہے، ابھی وہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ قانون جو ہے اللہ کا وہ بدلنے والا نہیں ہے. تو فرمایا فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے معصیت کی، نافرمانی کی اپنے رسول کے، اپنے رب کے رسول کی. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پکڑا انہیں ایک ایسی پکڑ کے جو چڑھتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی. میں حیران ہو رہا تھا آج میں جو تراجم دیکھ رہا تھا، رابیہ کا ترجمہ اکثر جگہ میں نے دیکھا سخت پکڑ. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سخت کس اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے. یہ لفظ بنا ہے ربا سے، جس طرح ربا چوکتا جاتا ہے دونا چوگنا، اس طرح کوئی شے جو بڑھتی چلی جائے، جس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اقضتر رابعہ، بجائے اس کے کہ اس کی گرفت جو ہے کوئی ڈھیلی پڑے، وہ اور سخت سے سختر ہوتی چلی جائے، چوڑتی ہوئی. بلکہ مجھے اس وقت وہ شعر یاد آیا مولانا ظفر علی خان کا, بڑا پیارا شعر ہے اگرچہ ہے بہرحال دوسرے انداز کا, کہ بھارت میں بلائیں دو ہی تو ہیں, ایک ساورکر ایک گاندھی ہے, ایک جھوٹ کا چلتا جھکڑ ہے, ایک مکر کی چڑھتی آندھی ہے. تو یہ چڑھتی آندھی جو ہے نا, یہ انداز ہے اصل میں اخذتر رابیہ, وہ پکڑ کے جو چڑھتی چلی گئی, جس کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا. یہاں میں نے دیکھا ہے یہ غالباً مولانا شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ ہے, غالباً یہاں صحیح ترجمہ کیا ہے, پکڑا اس کو پکڑنا بلند, یعنی یہ کہ وہ پکڑ جو ہے وہ اور چڑھتی چلی گئی. انا لما تغل ماؤ حملنا تم فل جاریہ, اب ایک ہی رہ گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام, باقی کو ان شے کا ذکر آ گیا ہے, اب یہاں پر اس کا ذکر ہو رہا ہے. دیکھیے کہ ترتیب تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے حضرت نوح ہے, لیکن یہاں ذکر میں ان کو سب سے بعد لایا جا رہا ہے. انا لما تغل ماؤ, جب وہ پانی چڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا, حملنا تم فل جاریہ, تو ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس چلنے والی میں, یعنی کشتی میں. یہ اصل میں خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو بھی نوع انسانی اب دنیا میں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا نوح آدم ثانی, کہ انہی کی اولاد سے, یا یہ کہ ہو سکتا ہے چند افراد اور ہو, میری تحقیق یہ کہ کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے سوائے ان کے تین بیٹوں کے, میری رائے تو یہی ہے. ما آمن معہ الا قلیل, اور قلیل جو ہے وہ در حقیقت دی لٹل کے معنی میں ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر. ان کے چاروں بیٹوں میں سے بھی ایک ان کے نگاہ کے سامنے ہلاک ہوا ہے, تین ہے کہ جن سے پھر نسل چلی. تو اب جو بھی بچا ہوا ہے وہ یقیناً انہی میں انہی کی نسل سے ہے کہ جن کو اللہ نے اس کشتی میں ان کے ساتھ بچایا تھا, تو گویا کہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ ان کو بچایا تو تمہیں بچایا. انا لما تغل ما حمل ناکم فل جاریت لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیۃ, جب وہ پانی چڑھا تھا طوفان نوح کا, تو ہم نے تمہیں اٹھایا اس کشتی میں, چلنے والی کشتی, تاکہ ہم اس کو بنائیں تمہارے لیے ایک نشانی اور ایک یاد دہانی, اور تاکہ اسے محفوظ رکھیں وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں, یعنی یاد رکھیں اللہ کے اس کرم کو اور فضل کو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اس وقت بچایا اس ہلاکت عمومی سے. اب یہاں تو وہ بات ختم ہو گئی, ایام اللہ وہ جو تھے چھ اقوام کا ذکر یہاں پر آ گیا, اب آ رہا ہے قیامت کا معاملہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں, یہ سب واقعاتی استشهاد ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے, اس میں منطقی عقلی استدلال فطرت سے استشهاد, ان باتوں کا یہ مضمون یہ جو ہے وہ سورہ قلم کے اندر آ چکا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, تو جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی بار پھونکا جانا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور اٹھا لی جائے گی زمین بھی اور یہ پہاڑ بھی, اور پٹک دیے جائیں گے ایک ہی مرتبہ کا پٹکا جانا. اب یہ جو ہے پھر میں عرض کروں گا کہ ان کی بھی جو ایگزیکٹ جو ان کا مفہوم ہے اس کا تعین بڑا مشکل ہے. ویسے تو اب ہم جہاں پہنچ رہے ہیں رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں, ایٹمک ایکسپلوژنز ہوں گے تو کیسے ہوں گے اور کس طرح کی تباہی آئے گی اور پہاڑ کیسے روئی کے گالے بن جائیں گے, وہ قیامت جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو شاید اپنے پاس سے کچھ بھی نہ کرنا پڑے, انسان نے قیامت کے لیے سارا بارود جو ہے وہ جمع کر لیا ہے خود. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ شکلیں بالفعل کس طرح ہوگی اس کا ہم کو یقین کے ساتھ ابھی نہیں کہہ سکتے. پھر یہاں ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ یہ دکتہ دکتہ واحدہ جو ہے اس سورت الفجر میں بھی آخری پارے میں آیا ہے یہ دکت دکن دکا, تو اس کے دو ترجمے کیے ہیں شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین, یہ دو بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے, یہی انہی کے ترجمے ہیں اصل میں کہ جو بنیاد ہے تمام تراجم. لیکن اس لفظ کے اندر دو مفہوم ہیں, ایک تو یہ کہ کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دینا, اور ایک ہے کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا. تو بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے توڑنے کا, کہ جب سے یہ اٹھائے جائیں گے اور توڑ دیے جائیں گے ایک ہی مرتبہ میں, اس لیے کہ یہ جو کہتے تھے اہل عرب کہ کیا ہوگا, کہتے قیامت آئے گی یہ پہاڑ انہیں کوئی ہلا سکتا, یہ جمے ہوئے ہیں ایسی ایسی اتنی بھاری چیزیں, اتنی عظیم مخلوقات, یہ خام خام پر دھوس جمائی جا رہی ہے. تو جو ان کا انداز اعتراض کا تھا وہی انداز یہاں جواب کا ہے کہ تم سمجھتے ہو یہ بڑی بھاری ہے, جیسے کہ سورہ زمر میں بھی آیا ہے کہ والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، تم انہیں بڑی بڑی چیزیں سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری پوری زمین اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت اور اس کا مقام بلند اور اس کی قدرت، اس کی قہاری، اس کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ متشابہات ہیں، اس کا کوئی بھی اپنے ذہن میں نقشہ بنا کر اور کوئی اس کی مادی تصویر ذہن میں رکھ کر وہ مفہوم جو ہے معین کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ کتنے ہی یہ بھاری پہاڑ ہوں، لیکن یہ کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور اٹھا لی جائے گی یہ زمین بھی، اور زمین کے ساتھ، کیونکہ انہیں زمین تو شاید اتنی بھاری نہیں لگتی تھی، پہاڑ زیادہ بھاری معلوم ہوتے تھے۔ جب تک کہ انسان کا علم زیادہ وسیع نہ ہو، زمین تو بیچاری پاؤں تلے دبی ہوئی ہے، وہ انہیں اتنی بھاری نہیں لگتی تھی، یہ پہاڑ ایسے ایسے پہاڑ۔ تو یہ زمین اور پہاڑ یہ اٹھائے جائیں گے، اور دکتا واحدہ، میں اس کا جو مفہوم لیتا ہوں یہ ہے کہ پٹک دیے جائیں گے اور چپٹے کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ یہی زمین در حقیقت میدان حشر بنے گی، قصہ زمین برسر زمین، اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کیا جائے گا، اور یہی پر وہ سارا معاملہ جو ہے بالآخر چکایا جائے گا۔ اس لیے کہ سورۃ الفجر میں فرمایا جا ربک والملک صفا صفا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نزول اجلال ہے جس کی کہ ہم کوئی شکل معین نہیں کر سکتے ذہن میں، کوئی اللہ کی آمد ہے کہ اس زمین کا قصہ اسی زمین پر چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے، فرشتے ہوں گے صفے باندھے ہوئے۔ بہرحال یہ آخری صورتوں میں، آخری پاروں کی صورتوں میں یہ نقشے جو ہیں مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف صورتوں میں آپ کو ملیں گے، ان سب کو جوڑ کر کوئی انسان ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سب متشابہات کے درجے کی ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہے کہ جس دن وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم اعتراضات کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم استہزاء کر رہے ہو، یہی تو وہ خبر تھی۔ اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، کس چیز، یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں، یہ تمام دنیا ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالے بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیسے ممکن ہے، انہونی باتیں ہیں جو کر رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس کے ساتھ ذرا جوڑیے سورہ مبارکہ کو اپنے ذہن میں، سورہ واقعات ہے، اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ، تو وہاں سے وہ سورت شروع ہوئی ہے، جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا تو پھر کوئی نہیں ہوگا اس کا جھٹلانے والا۔ اب تو ٹھیک ہے، جب تک وہ ہو نہیں رہا ہے، کہنے والے کہہ سکتے ہیں، زبانیں ان کی کون پکڑے گا کہ یہ دھوس ہے، کوئی ہونے والی بات نہیں ہے، خامخواہ روپ جھاڑ رہے ہیں، خامخواہ کو ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہوا بنایا ہوا ہے، ڈکوسلے ہیں، جو چاہے کہہ لیں، لیکن اذا وقعت الواقعہ تو لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا، ظہور پذیر ہو جائے گا، تب پھر کوئی نہیں ہوگا کہ جو اس کے وجود کو جھٹلا سکے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ واقعہ جو ہے وہ واقع ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جانا، اور انشقاق باب انفعال سے کسی چیز کا خود پھٹ جانا، شک کرنے کے معنی کسی اور چیز کو پھاڑ دینا۔ وانشقت السماء، اور آسمان پھٹ جائے گا، فہی یومئذ واہیہ، اور وہ اس دن ہوگا بہت ہی پھس پھسا سا، کمزور سا۔ یہ بھی اصل میں ان کے اس تصور کے مقابلے میں بات لائی جا رہی ہے کہ انسان یہ سمجھتا بہت محکم ہے یہ چھت جو اوپر ہے، بہت مضبوط ہے، کتنے بڑے بڑے کرے اس کے اندر جو ہے تیر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس کو تھامے ہوئے تھی تو قدرت خداوند بھی تھامے ہوئی تھی، جب اسی کا حکم آیا ہے تو وہ بالکل کمزور اور ایک تارے عنکبوت کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ واہیہ وہ لفظ ہے جو ہم بھی بولتے ہیں، واہی تباہی بکرا ہے، مطلب یہ کہ ایک بات جو مضبوط نہیں ہے، بڑی ڈھیلی ہے، چولے اس کی کسی ہوئی نہیں ہے، تو وہ واہیہ وہ آسمان جو ہے وہ بالکل پھس پھسا اور کمزور سا محسوس ہوگا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، یہاں بھی نقشہ میرے نزدیک وہی بنتا ہے کہ جو سورۃ الفجر میں ہے کہ یہ جو آسمان شق ہوگا تو اس سے جو وہ راستہ بنے گا اس کے کناروں پر تو فرشتے ہوں گے لیکن یہ کہ وہی سے اللہ تعالیٰ کا وہ نزول اجلال ہوگا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. یہ جو نزول ہے اللہ کا یہ جان لیجئے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے مشکل کلامی مسائل میں سے ہے کہ کیا اللہ کو کوئی ہم ایک فزیکل آبجیکٹ قرار دیتے ہیں اس کا کسی جگہ سے نیچے اترنا اس کا مطلب ہے کوئی محدود شے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو محدود نہیں کسی مکان میں کسی سمت میں کسی جسم کی شکل میں حدود میں کہیں بھی وہ مقید نہیں ہے وہ تو ایک لامتناہی ہستی ہے مطلق ہستی ہے ذات بھی مطلق صفات بھی مطلق ان دونوں چیزوں کے مابین کہ ایک طرف تو یہ شکل ہے دوسری طرف قرآن مجید اللہ کے لیے پنڈلی کا لفظ بھی لے آیا تھا سورہ نون میں کہ جب پنڈلی کھولی جائے گی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود کہیں وہ ہاتھ کا لفظ لے آتا ہے کہیں چہرے کا لفظ لے آتا ہے تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے الفاظ بھی قرآن میں آئے اللہ کے لیے آنا جا ربک والملک صفا صفا تیرا رب بھی آئے گا فرشتے بھی آئیں گے صفے باندھے ہوئے تو یہ آنا حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہر شب پچھلا جو اس کا پہر ہے اس میں اللہ تعالی سمائے دنیا تک پہلا آسمان جو ہے یہاں تک نزول فرماتے ہیں اور اس وقت وہ پکارتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہے کوئی مانگنے والا حل من سائل فہوتیا ہو کہ میں اسے عطا کروں. تو ان دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات لامتناہی اور مطلق ہے لیکن اس کی معین شانیں ہو سکتی ہیں اس کی تجلیات کا ارتکاز کسی مقام پر ہو سکتا ہے اس کی کوئی خاص تجلی ہے جسے ہم عرش سے تعبیر کرتے ہیں اس کی کوئی خاص تجلی تھی کہ جو اس بیت معمور پر ہے کہ جو اس خانہ کعبہ کا ریپلیکا ہے ساتویں آسمان پر بیت المعمور وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات کا مرکز ہے وہ جس کو کہا گیا ہے سورۃ النجم میں کہ وہ بیری کا وہ طرف جو ہے سدرۃ المنتہا وہ بھی اصل میں تجلیات ربانیہ کا ایک خصوصی ارتکاز وہاں ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کی کسی خاص تجلی کا نزول ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ بذات ہی کل کا کل اور اپنے پورے وجود کے ساتھ نازل ہو جائے گا بلکہ یہ نزول اللہ کی کسی تجلی کا نزول ہے لیکن یہ کہ اس کو ماننا پڑے گا قرآن مجید نے وہ الفاظ استعمال کیے. اس میں جو احتیاط والی بات ہے وہ تو یہ کہ اجمالاً کہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں اجمالاً تفصیل ہم نہیں جانتے یہ تو احتیاط کی بات ہے لیکن یہ کہ انسان کا ذہن چونکہ اس پر اکتفا نہیں کرتا کچھ نہ کچھ اس کے اندر کھود کریز جو ہے وہ جو کہا اکبر اللہ آبادی نے کہ مذہب کی لیپ پوت سے دبتی نہیں ہے عقل یہ عقل جو ہے یہ تو کچھ نہ کچھ لگاتی ہے رنگے یہ پھر اس طرح کیسے اور اس طرح کیسے ہے. تو ان دونوں کے لیے درمیانی شکل یہ ہے کہ ذات اور صفات مطلق ہیں لیکن ان کا ارتکاز تجلیات ربانی کا خصوصی کہیں کسی طرح کی تجلی کہیں کسی طرح کی تجلی وہ کسی معین مقام پر ہو سکتی ہے اس کا نزول بھی ہے. تو اس میں پھر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جس سے کوئی اشکال محسوس ہو. تو یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن آٹھ. آٹھ کون ہے؟ آٹھ فرشتے. یا یہ کہ بعض نے کہا ہے غالباً حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ آٹھ فرشتوں کی آٹھ گروپ ہوں گے فوجیں ہوں گی کہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے. واللہ عالم. پھر میں نے عرض کیا کہ ان میں کسی تفصیل میں جانے کا ہمارے پاس اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر کوئی مفہوم معین کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان کو آیات متشابہات مانیے. کوئی آٹھ آٹھ فرشتے ہو آٹھ گروہ ہو آٹھ فوجی ہو فرشتوں کی جو بھی ہو لیکن آٹھ کا حصہ صحیح. یومئذ تعرضون کی لا تخفا منکم خافیہ کہ تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہ جائے. ہر شے تمہاری علم نشرہ ہوگی. تمہارا ایک ایک فعل تمہارا ایک ایک عمل تمہاری ایک ایک نیت تمہاری ایک ایک امنگ تمہارے تمام ارادے تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے عزائم ہر شے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ وہاں مانگ. اس کا نقشہ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں آپ کو معلوم ہے. کہیں تو فرمایا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی تو موجود پاؤ گے اور ایک ذرے کے ہم وزن اگر بدی کی ہوگی تو موجود پاؤ گے. کہیں سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا تو چیخ اٹھیں گے لوگ، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو، مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے، ہر چیز کا احصا کر لیا ہے۔ وہ وجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے موجود ہوگا۔ تو اس کو یہاں تعبیر کیا، لا تخفا منکم خافیہ، تم سے تمہاری کوئی شے جو ہے وہ چھپی نہ رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں۔ اب یہ بھی کیا فینومینن ہے، اس کو پورے طور پر ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہ از خود ایسا ہو جائے گا یا تقسیم اس طرح کی جائے گی، یا یہ کہ بات آیا ہے کہ ورا ظہر ہی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو جیسے مجرموں کے ہاتھ پیچھے بندے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اور ان کا اعمال نامہ وہاں تھما دیا جائے گا۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، لوگوں نے اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے، لیکن قرآن کا تو یہی ہے کہ داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ جس کے دیا جائے گا وہ گویا کہ بیڑا پار ہو گیا، اور جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا وہ گویا کہ ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیہ، تو وہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ یہ کہے گا آؤ آؤ پڑھو میرا اعمال نامہ، خوش ہوگا کہ میری جو بھی خدمات تھیں آج ان کا اعتراف ہوا ہے، ان کو سراہا گیا ہے، آؤ دیکھو یہ ہے میرے اعمال، یہ ہے وہ کوششیں جو میں کرتا رہا، ہاؤ اقرؤا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے دو چار ہو کر رہوں گا، مجھے میرا اجر مل کر رہے گا، میں نے وہ جو کچھ کیا تھا چاہے فاقے کیے چاہے دقتیں سہی چاہے مشکلات سہی مارے کھائیں، لیکن مجھے یقین تھا کہ مجھے اس کا اجر، مجھے اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ ظن کا لفظ جو ہے جان لیجئے کہ عربی میں صرف گمان کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ یقین کے لیے بھی آتا، سورہ قیامہ میں بھی آیا وَزَنَّنَّهُ الْفِرَاقِ، جب جان نکلنے کے لیے حسلی تک پہنچ گئی ہے اور انسان کو یقین ہو گیا کہ اب تو فراق کا وقت ہے، جدائی ہے، اب دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، بال بچوں کو الوداع کہنا ہی ہے، اس گھر کو جس کو بڑے لاڈ پیار اور چائے چاؤ سے بنایا تھا سوارا تھا، اب تو بہرحال اس سے نکلنا ہوگا۔ ظَنَّنَّهُ الْفِرَاقِ، تو ظن جو ہے وہ در حقیقت گمان سے لے کر یقین، ان تمام مراحل کے اوپر اس لفظ کا اطلاق ہے۔ تو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ مجھے میرا حساب مل جائے گا، مجھے اپنی محنت کا صلہ ملے گا، مجھے اپنی قربانیوں کی جزا مل کر رہے گی۔ فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ ہوگا اس زندگی میں کہ جو بہت ہی خوش کرنے والی ہو، خوشگوار اس کے لیے ماحول ہے۔ فی جنت عالیہ، ان باغات میں، اس جنت میں کہ جو بہت بلند و بالا ہے، قطوفہا دانیہ، جنت تو بہت اونچی ہے لیکن اس کے میوے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہیں، خوش ہیں، قریب ہیں، وہ دسترس میں ہے، باہر نہیں ہے۔ اگر یہ کہ بہت اونچے درخت ہو اور بہت اونچا ہی ان کا پھل ہو اور وہ دسترس میں نہ ہو تو یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اگرچہ جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، میوے جو ہیں ان کے وہ جھکے ہوئے ہوں گے قریب۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گویا کہ یہ تصویر حال ہے، کوئی کہنے والا کہے گا یا یہ کہ صورت حال خود کہہ رہی ہوگی، کھاؤ پیو اور بالکل ہنیئا مریئا، کہ کوئی غل و غش نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کوفت نہیں، کوئی اب ان طرح کی چیزوں سے کوئی سابقہ پیش نہیں آئے گا، پچتا رچتا جسے کہتے ہیں، کھاؤ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بعوض اس کے کہ جو تم نے کیا پچھلے دنوں میں، یہ در حقیقت تمہاری اس محنت کی جزا ہے۔ خالیہ، خلاؤ، جو پیچھے گزر چکے ہیں، وہ دن جو زندگی کے تم نے بتائے تھے، اس میں جو تم نے محنتیں کی تھی، اس میں جو تم نے قربانیاں دی تھی، یہ ان کا ثمرہ ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب یہ ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ اس کے برعکس صورت کیا ہوگی، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، وہ یہ کہے گا، کاش کاش کہ مجھے اپنا یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، کاش کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، یہ بیلنس شیٹ میری نگاہوں کے سامنے آتی ہی نہ، کاش کہ یہ حساب جو ہے یہ کبھی مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہی شیخ ہو جاتی فیصلہ کن. یہاں اصل میں اس کو تو واضح نہیں کیا گیا کہ فیصلہ کن کون سی شے ہو جاتی، لیکن یہی رائے ہے سب کی اور یہی میری بھی رائے ہے کہ مراد ہے موت، کاش کہ وہ موت جو آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی، یعنی اب اس کے بعد دوبارہ یہ جی اٹھنا اور یہ حساب کتاب اور یہ حشر و نشر، کاش کہ یہ مراحل نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ موت اگر آ گئی ہوتی اور چھٹکارا مل گیا ہوتا وہی پرماننٹ ہوتی، اور اب ہمیں دوبارہ اٹھا کر جو ہے کنفرنس نہ کیا جاتا ہمارے اپنے اعمال سے، تو بڑی عافیت تھی. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہی موت جو ہے وہ فیصلہ کن ہو جاتی. ما اغنی عنی مالیہ، یہاں ماں کے بارے میں دونوں رائے ہیں کہ یہ ماں نافیہ بھی ہو سکتی ہے استفہامیہ، نافیہ بھی استفہامیہ بھی. نافیہ تو یہ ہے کہ ہرگز میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میں نے جو سمیٹا اور جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام سے جمع کیا کچھ کام نہ آیا، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی، تو یہ دولت اور یہ جو کچھ میں نے کمایا اور جمع کیا ما اغنا عنی مالیہ، میرے کچھ کام نہ آیا. اور ایک یہ کہ یہ استفہام ہے لیکن انکاری، ما اغنا عنی مالی، کیا میرے کام آیا میرا وہ مال جس کے لیے میں نے پاپڑ بیلے، جس کے لیے میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کیا، جس کے لیے کہ میں نے عدل و انصاف سے منہ موڑا، یہ سب کام میرے آخر کیا کام آیا؟ تو یہ استفہام ہے لیکن انکاری، استفہام انکاری، یہ دونوں شکلیں ممکن ہیں. ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، دو ہی چیزیں اس دنیا میں جس کے لیے انسان یہ سارے پاپڑ بیلتا ہے، یا مال اور یا اقتدار، غلبہ، سلطان. ہلک عنی سلطانیہ، وہ سارا میرا زور شور، وہ قوت، وہ وجاہت، وہ حیثیت، وہ اقتدار دنیاوی، وہ سب چیزیں جو ہے ہلاک ہوئی، برباد ہوئی، کوئی میرے کام نہ آئی، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ کر رہ گئے. یہ ہے در حقیقت اس کا انداز. فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا. اب یہ حکم آئے گا اللہ کی طرف سے، پکڑو اسے اور ٹوک ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر جھونک دو اسے جہنم کے اندر. میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض دیا تھا، یہ بڑا خطابی انداز، بڑا پرجلال انداز، پرہیبت انداز، ڈانٹ ڈپٹ والا انداز ہے، زجر اور تحدید والا انداز ہے. وہ سمجھانے کا افہام و تفہیم کا انداز اور ہوتا ہے. وہ سورہ نون میں تھا، بڑے پیارے انداز میں، سہج انداز میں، تمثیل کے پیرائے میں، دلیل کے حوالے سے وہ بات ہے افہام و تفہیم کی. وہ ان کے لیے ہوتی ہے کہ جن میں کچھ مادہ ہے سمجھنے کے لیے، کچھ آمادگی بھی ہے، کچھ مادہ بھی ہے. اور جو لوگ جٹائی پر اتر آئے ہو، تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، مان کر دینا انہیں ہے نہیں، ان کا یہ انداز ہے قرآن مجید. ان سے جب تخاطب کرتا ہے تو اس انداز میں کرتا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو اور ڈالو اس کے گلے میں توق اور جھونکو اسے جہنم میں. ثم فی سلسلہ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، اور پھر اسے باندھو اس زنجیر میں کہ جو 70 ہاتھ لمبی ہے، اس میں اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اسے اس کی عظمت کا اقرار نہ تھا، اس کی قدرت کا اقرار نہ تھا. دیکھیے ویسے تو یہ کہ اللہ کا انکار کرنے والے تو بہت کم ہوئے ہیں، لیکن اصل انکار تو ہوتا ہے اللہ کی صفات کا. ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بات یوں ہو سکتی ہے. تو یہ جو اللہ کی قدرت کا انکار ہے، اللہ کے اسماء و صفات کی نفی ہے، وہ در حقیقت اللہ کا انکار ہے. تو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے بدبخت کہ جو اللہ العظیم، عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا يحض على طعام المسكين، ایمان کے ساتھ عمل، اور عمل میں یوں سمجھیے کہ انسان میں اخلاق یا جو بھی انسانیت کی کم سے کم بات جو ہو سکتی ہے اس کا ذکر کیا، یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو کہنے کے لیے بھی آمادہ نہ تھا. وہ بات اصل میں قرآن مجید میں یہ بار بار آیا، لا یحض على طعام المسکین، یہی وہ جو چھوٹی سی صورت ہے، ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض على طعام المسکین. خود کھانا کھلانا یہ تو بڑا اوکھا کام ہے، لیکن کسی کو کہہ سکنا یہ بھی آمادہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ پلٹ کر کوئی مجھ سے نہ کہہ دے، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ خاموش رہو، کسی کو بھی کوئی تلقین بھلائی کی خیر کی نہ کرو کہ کہیں وہ کام خود نہ کرنا پڑ جائے، اپنی کہی ہوئی بات اپنے گلے میں نہ آ پڑے. لہذا یہ گویا کہ ہر خیر سے خالی ہونے کے لیے قرآن مجید نے اس کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے کہ جس میں کوئی انسانیت کوئی خیر جو ہے سرے سے باقی نہ رہ گئی. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ الیوم ہاہنا حبیب. تو آج پھر اس کے لیے یہاں کوئی دوست نہیں ہے. دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوتی تو کسی کو آج اس کا دکھ بھی محسوس ہو رہا ہو، دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی خیر کیا ہوتا تو شاید کوئی کام نہ آ سکتا، لیکن کوئی اپنے دل میں تو صدمہ محسوس کرتا کہ یہ کس انجام بد سے دو چار ہو رہا ہے. لیس لہ الیوم حبیب. پھر یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا استغفار بھی ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، سورہ مومن میں ہے، اس وقت بھی فرشتے جو ہے استغفار کر رہے ہیں، یستغفرون لمن فی الارض. لیکن یہ کہ ایسے بدبخت کے لیے کوئی نہیں ہے جو استغفار کرنے والا ہو، نہ اولیاء اللہ اس کی سفارش کریں گے، نہ اللہ کے اور جو برگزیدہ بندے ہیں انبیاء اور رسل ہیں وہ اس کی شفاعت کریں گے. ایسا خیر سے خالی انسان جو ہے، لیس لہ الیوم ہاہنا حبیب، تو آج اس کے لیے یہاں کوئی نہیں ہے کہ جو اس کا دوستی کا ادا کر سکے. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے اس کے لیے سوائے دھوون کے. غسلین غسل کر کے جو ہے کوئی چیز جو ہے جس میں میل کچیل نکال دیا گیا ہو پانی میں، زخموں کو دھویا جانے والا، وہ بھی غسلین کہلاتا ہے. تو یہ تمام گند وغیرہ جو ہے جس پانی سے دھو دیا گیا ہو وہ پانی جو ہے وہ غسلین ہے. ان کے لیے پینے کو اور کھانے کو سوا اس کے اب کچھ نہیں ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس کے کھانے والے بس وہی خطا کار ہے، کوئی اس کا کھانے والا نہیں ہے سوائے ان خطا کار. یہاں تو اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ختم ہوا، اب دوسرے رکوع میں بات آ رہی ہے. بالکل انداز اب آپ دیکھیں گے کہ بدل رہا ہے. اس میں ایک دعوتی انداز ہے، اگرچہ اس میں بھی زجر کا انداز ہے، ملامت کا انداز ہے، ان کے رویے پر تنقید ہوئی ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید چونکہ اصل میں یہ ہے بنیاد اس دعوت کی، یہ ہے تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، یہی ہدایت کا منبع ہے، یہی ایمان کا سرچشمہ ہے. لہذا ساری گفتگو جو ہے وہ اب اس قرآن کے بارے میں ہو رہی ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہ سورہ قیامت کا جب درس ہوتا ہے ہمارے منتخب نصاب میں تفصیل سے میں وہاں بیان کیا کرتا ہوں کہ یہ جو لا ہے یہ نہ تو اضافی ہے اور نہ یہ کہ یہ نفی کے معنی میں ہے. فلا اقسم تو میں قسم نہیں کھاتا، نہیں یہ ترجمہ نہیں ہے. اور لا کو بعض لوگوں نے کہہ دیا زائد ہے، یہ اس کی کوئی اس کا یہاں ترجمہ ہی نہیں ہوگا، یہ بھی غلط ہے. قرآن مجید میں کوئی لفظ زائد نہیں، بعض حروف زائد ہیں وہ صرف کتابت میں آ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی لفظ پورا کا پورا زائد ہو اس کا کوئی امکان نہیں. یہ اصل میں وہی انداز ہے جیسے کہ ہم جب بہت زور سے نفی کرنی ہو، نہیں مجھے قسم ہے خدا کی ایسا نہیں ہے. یہ پہلی نہیں جو ہوتی ہے، اصل میں تو کہنا یہ کہ مجھے خدا کی قسم ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ایک نہیں پہلے آپ لے آتے، نہیں مجھے خدا کی قسم ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ نہیں جو ہے زائد نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت بہت زور دینے کے لیے. فلا اقسم بما تبصرون، تو نہیں یعنی تم نے جو خیال کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد خود گھڑ رہے ہیں یا کوئی غلام ان کے پاس ہے وہ ان کو ڈکٹیٹ کرا رہا ہے، فہیت جملہ علیہ بکرتا ہوا سیلا، یہ وہ بات نہیں ہے. تمہارے خیالات غلط، تمہارے شکوک و شبہات بے بنیاد، تمہارے اعتراضات بے اصل، نہیں
لا اقسم بما تبصرون،
میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی کہ جسے تم نہیں دیکھ رہے. یہ دو عالم ہے، ایک عالم ہے ہمارے سامنے ہمارے حواس ظاہری کی گرفت میں، اور ایک عالم وہ ہے کہ جو ہمارے ان حواس ظاہری کی گرفت میں نہیں ہے. بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، وہ ذات حق جو ہے سبحانہ و تعالیٰ وہ میری دسترس سے باہر ہے. لا یدرک الابصار، لا تدرک الابصار، وہ یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لیکن یہ کہ اس کے آثار تو نظر آ رہے ہیں. یہ اسی کی خلاقی ہے، یہ اسی کی مصوری ہے، یہ اسی کی صناعی ہے. تو حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں. یہی مضمون جو ہے بہت خوبصورتی سے ادا کیا اصغر گولوی نے کہ رداء لالا گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. کہ یہ ساری کائنات جو ہے در حقیقت اس کے اندر اللہ تعالی مخفی ہے، چھپا ہوا ہے. اس کی صناعی، اس کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی مصوری، اس میں وہ خود چھپا ہوا ہے. فنکار جو ہے اپنے فن کے مظاہر میں اس کی شخصیت چھپی ہوئی موجود ہے. تو یہ وہ ہے کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اچھا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہو گیا کہ بہت ہی کم سمجھ بلکہ نا سمجھ ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حواس ظاہری کی گرفت میں ہے حقیقت بس یہی. حکمت کا نقطۂ آغاز یہ ہے. کنفیوشس کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، میں نے کبھی پڑھا تھا کہ وزڈم شروع یہاں سے ہوتی ہے، جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ جو کچھ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس سے زیادہ ریئل اور کوئی شے نہیں ہے، اور جو کچھ ان کانوں سے نہیں سنا جا سکتا اس سے زیادہ یقینی کچھ ہے نہیں. یعنی ظاہری ہمارے جو ہے یہ سینسز، ان کی گرفت تو بڑی دور، بہت ہی چھوٹی سے فاصلے تک ہے، اس کا کوئی دور تک مار نہیں ہے. اصل حقیقت تو وراء الورا، ثم وراء الورا، ثم وراء الورا. دیر از نتنگ مور ریئل دین وٹ کین ناٹ بی سین، اینڈ دیر از نتنگ مور سرٹن دین وٹ کین ناٹ بی ہرڈ. یہ کنفیوژن کا جملہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اپنا آغاز یہاں سے کرتا ہے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. پہلی بات جو ماننی پڑے گی وہ یہ ہے کہ عقل اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ہمارے جو حواس کا جو دائرہ ہے وہ تو بڑا محدود ہے، اصل حقائق جو ہے ہمارے حواس کے دائرے سے بہت پڑے واقع ہوئے. یہ احساس جو ہے یہی در حقیقت وزڈم کا، حکمت کا نقطۂ آغاز ہے. تو فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو مجھے قسم ہے، تو نہیں مجھے قسم ہے اس کی بھی کہ جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی کہ جو تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن جو ہے یہ کہا ہوا ہے رسول کریم کا. اب رسول کریم سے اب تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں دونوں چیزیں مراد لی گئی ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. رسول کریم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور رسول کریم سے مراد حضرت جبرائیل بھی علیہ الصلوۃ والسلام. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو سورہ تکویر کے ساتھ ہمیں اس کو جوڑنا چاہیے کہ یہ رسول کریم جو ہے وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ آیا ہے. قول کس معنی میں کہا گیا، حالانکہ یہ تو کلام تو اللہ کا ہے، لیکن یہ کہ کلام اللہ کا ہے، محمد رسول اللہ نے سنا ہے جبرائیل سے، تو واسطہ جبرائیل بنے، رسول لے کر آ رہا ہے، پیغام کسی کا ہے لیکن اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. وہ شعر مجھے ان دنوں بہران کیوں بار بار یاد آیا تھا، شاید اب اس وقت در حقیقت اس کی اپلیکیشن مجھے محسوس ہوئی. اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے کہ نکلی تو لب اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تڑپا بھی گئی. تو بات کسی اور کی ہے، نکل کہیں اور سے رہی ہے، جبریل ادا کر رہے ہیں لیکن کلام اللہ کا ہے، پھر محمد کی زبان سے نکل رہی ہے لیکن کلام اللہ کا ہے. تو اس معنی میں مجازن یہاں لفظ قول آ گیا ہے، چاہے اس کو رسول کریم کو ہم حضور پر محمول کریں، چاہے حضرت جبریل پر محمول کریں، ایک نہایت با عزت پیغام بر اور ایلچی کا لایا ہوا پیغام ہے. وہ ایلچی جیسا کہ سورہ حج جو ہمارے منتخب نصاب میں اس کا آخری رکوع، اس میں جیسے کہ فرمایا گیا اللہ یستفی من الملائکہ رسلوں ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام بر ایلچی، اور انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے پسندیدہ جبرائیل، انسانوں میں سے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ملک رسول بشر، رسول ملک نے اللہ سے لیا پہنچایا رسول بشر کو، رسول بشر نے رسول ملک سے لیا پہنچایا ابنائے نو. تو یہاں وہ لفظ رسول کے مصداق دونوں ہو سکتے ہیں، خود حضرت جبرائیل بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، لیکن کتنا کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو اور مانتے ہو. یعنی یہ کہ یہ باتیں جو کہی جا رہی تھی اس وقت ان کو دہرایا جا رہا ہے. کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے کہ کسی اور نے ڈکٹیٹ کرا دیا ہے، کوئی غلام ہے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے رہتے ہیں. تو ان میں سے بعض چیزوں کو یہاں لا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، سوچو، غور کرو. پھر اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ خود وہ لوگ بھی جو یہ کہتے تھے انہیں اپنی بات پر یقین نہیں تھا. چنانچہ بار بار اس کی اب سیرت کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ ان کے مشورے ہوتے تھے کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، اس طرح تو ہم محمد کا راستہ نہیں روک سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہمارا کوئی ایک موقف نہیں ہے. کبھی ہم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے جادوگر ہے، کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو شاعر ہے، تو آخر سننے والوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا. لہذا بیٹھو، بیٹھ کر ہم کوئی ایک بات طے کر لیں تاکہ وہی بات سب کی طرف سے کہی جائے. پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ خود ولید بن مغیرہ جب گیا ہے حضور سے ملنے کے لیے، پھر واپس آ کر اس نے کہا، جب ساری باتیں سن کر آیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کا تو رنگ بدلا ہوا ہے، یہ جو جس حالت میں گیا تھا اس حالت میں واپس نہیں آیا ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ میں نے بہت سے میں ساحروں سے ملا ہوں، محمد کا کلام کسی ساحر کا کلام تو نہیں، میں بہت سے شاعروں کا کلام سنا ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے، میں بہت سے کاہنوں سے واقف ہوں، تو یہ تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کاہنوں کے کلام سے مشابہت ہے. لوگوں نے کہا گیا، معلوم ہوا کہ اب تو اس کے اوپر بھی جادو چل گیا. تو پھر وہ بہت اس نے کہہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ساحر کہیں کہ اس کے اندر جادو ضرور ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے اس کلام میں کہ اس تاثیر کو محسوس کیے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا کہ جادو کا سا اثر ہے اس میں، لہذا چلیے ہمیں یہ چاہیے. قرارداد پاس ہو گئی کہ ساحر کے اوپر ہمارا اتفاق ہو جائے کہ ان کو کہا جائے کہ یہ ساحر ہے، یہ صرف جادو کے زور سے اپنا کام چلا رہے ہیں. تو یہ مختلف واقعات ملتے ہیں. ابھی ایک واقعہ میں آپ کو اور بتاؤں گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ خود ان کے اوپر یہ کیفیات گزری. تو فرمایا وما ہوا بقول شاعر، تو دل میں تو وہ بھی نہیں مانتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ بات جو ہے کسی درجے میں قابل قبول ہے، قوی ہے، لیکن کریں کیا، آخر راستہ روکنا تھا اور عوام کو ورگلانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائے اور جس کی وجہ سے پھر وہ حضور کی طرف متوجہ ہونے سے رک جائے، یہ تھی ان کی ضرورت جسے پوری کرنی تھی. انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، یہ کلام کاہن کا نہیں ہے، کم ہی ہے جو تم نصیحت اخذ کرتے ہو، یعنی مان کر تو تم نے دینا نہیں ہے. اس لیے کہ اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ارادے پر ہے. اگر تو کوئی ہدایت کی طلب ہے تو ہدایت مل جائے گی، ہدایت کی طلب نہیں ہے، ماننا ہے ہی نہیں، ڈٹائی پر اتر گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون، حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت ہے لیکن تم سے کم ہی توقع ہے کہ تم مانو گے اور تم سے کم ہی امید ہے کہ تم نصیحت اخذ کرو گے. یہ واقعہ جو مسند احمد میں روایت آئی ہے ایک، کہ حضرت عمر خود یہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جبکہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کا ایک واقعہ ہے کچھ ایمان لانے سے کچھ ہی عرصے پہلے کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت گیا خانہ کعبہ کے قریب حرم میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ محمد کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. اب چونکہ عربوں میں ذوق تھا، ادب کا ذوق، شاعری کا ذوق، خطابت کا ذوق، تو وہ دل ان کا کھینچتا تھا اللہ کے کلام کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ میں ذرا سنوں تو صحیح یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اب حضور اپنی وہ رات کی نماز قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، وہ تو اس پر عمل فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ واقعی بہت بڑی شاعری ہے، بہت اونچا شعر ہے. لیکن اس کے بعد محمد نے آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، تو میں چونکا کہ میرے دل میں جو خیال آیا تھا اس کی نفی کر دی گئی، قلیل ما تؤمنون. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی کہانت والا مسئلہ ہے، شاید کوئی کاہنوں والا کلام ہے، تو فوراً حضور نے یہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون، نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے لیکن تم کم ہی نصیحت اخذ کرتے ہو. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل کے اوپر ایک روب کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر میں وہاں سے آ گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے متعدد واقعات گویا کہ ہوتے ہوتے وہ لوہا جو ہے اس پر بار بار کی ضرب لگی ہوئی تھی، کہ آخری چوٹ پھر وہ ہے کہ جو اپنی ہمشیرہ کے گھر حضرت فاطمہ بنت خطاب کا جو واقعہ ہوا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس وقت یوں سمجھئے کہ وہ موم ہو گئے بالکل، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچانک کا معاملہ نہیں ہے، کہ رفتہ رفتہ مختلف واقعات سے جو اندر جو ہے انسان کا وہ کچھ نہ کچھ نرم ہو چکا ہوا تھا. تو اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کے ساتھ ان کا یہ ایک ذاتی تجربہ ہے. تنزیل من رب العالمین، ان دونوں باتوں کی نفی کر کے فرمایا یہ تو تنزیل ہے تمام جہانوں کے مالک اور پروردگار کی طرف سے. تنزیل کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایک ہے انزال باب افعال سے، اور ایک ہے تنزیل باب تفعیل سے. مادہ تو وہی ہے نزول، لیکن انزال کے معنی ہے دفعتن ایک دم کسی شے کا اتار دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا تدریجن اہتمام سے پوری شان و شوکت کے ساتھ کسی کام کو کرنا. یہی ہے اعلام، ایک بات بتا دی بس ختم ہوا، یہ اعلام ہے. اور تعلیم ہے اس کو ذہن میں اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، اس کو ہیمر کرنا، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا، یہ تعلیم. تو اعلام اور تعلیم میں جو فرق ہے وہی انزال اور تنزیل میں. تو قرآن کا نزول جو ہے دو مرحلوں میں ہوا ہے، ایک تو شب قدر میں جو رمضان میں ہے، قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہو گیا سماع دنیا تک، یہ تو ہوا دفعتن ایک دم، یہ ہے انزال. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں نزلہ نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں بھی نزلناہ نہیں ہے. لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا بشکل انزال، رمضان میں اس کا نزول ہوا بصورت انزال، اور سورہ زخرف ہم شروع کرنے والے ہیں ابھی، اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا. لیکن یہ کہ حضور پر جو ہوا ہے وہ تدریجن تھوڑا تھوڑا نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوا، 22 برس میں جا کر مکمل ہو رہا ہے، تو اس کو کہا ہے تنزیل. تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے تمام جہانوں کے رب اور مالک کی طرف سے. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمین ثم لقطعنا منه الوتین. اور اگر یہ خود تقول، تقول باب تفاعل ہے، تکلف یہ بھی باب تفاعل ہے، تکلف سے خود کوئی بات کہنا، بات بنا کر کہنا، یہ تقول. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود گھڑ کر جی سے بنا کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دیں گے تو ہم ان کا ہاتھ پکڑیں گے داہنا ہاتھ اور ان کی گردن کاٹ دیں گے، ان کی جو شہ رگ ہے اس کو قطع کر دیں گے. یہ جو جلال، دیکھیں چونکہ پوری سورت کے اندر جلال کا رنگ ہے تو یہ مضمون بھی ظاہر بات ہے کہ اسی انداز میں اسی رنگ میں آیا. لیکن یہ کہ جان لیجئے، کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اور اس طرح کے مواقع پر جو غیظ اور غضب اور جلال کا رخ ہوتا ہے وہ حضور کی طرف نہیں بلکہ وہ ان کی طرف، مخالفین کی طرف ہے. بظاہر خطاب حضور سے ہو رہا ہے لیکن غضب جو ہے وہ ظہور جو ہے اس کا، وہ در حقیقت حضور کی شان میں نہیں بلکہ وہ مخالفین کی شان میں. تو فرمایا، اس کا بھی پس منظر سمجھ لیجئے کہ جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے آپ کو بہت دفعہ سنائی ہے کہ مکے والے یہ چاہتے تھے کہ آپ تھوڑی سی ترمیم کیجئے، بہت ریجڈ ہے یہ قرآن. سورہ نون میں بھی یہ مضمون آیا ہے، ودو لو تدہنو فیدہنون، کہ یہ تو تلے ہوئے تھے، تھوڑی سی اگر آپ نرمی کرنے کو تیار ہو، کچھ لے دے کر مصالحت کرنے کو تیار ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے. وہی بات یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کہیں آپ ان کے اس دام ہمرنگ زمین میں آ گئے، یہاں حضور سے خطاب کرنے کی بجائے خطاب ان سے ہو رہا ہے، اگر یہ ہمارا رسول کہیں تمہارے اس کہنے میں آ گیا اور اس نے تمہارے دباؤ کے تحت یہ کام کر لیا کہ کوئی چیز اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دی، جیسے کہ سورہ یونس میں ہے کہ وہ کہتے تھے اے تب قرآن غیر حاضہ و بدل ہو، کہ کوئی اور قرآن پیش کیجئے محمد، یا اس میں کچھ تبدیلی کیجئے، ترمیم کیجئے، کوئی تھوڑا بہت تو مانیے ہماری بھی کوئی تھوڑی بہت اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارا موقف بھی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے. تو اگر کہیں انہوں نے ایسا کر دیا، ولو تقبل علینا بعض الاقابیل لاخذنا منه باليتين يمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، اگر کہیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کر دی تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے، ان کو پکڑیں گے داہنے ہاتھ سے. یہ ہوگا لفظی ترجمہ. اس کے دونوں مفہوم لیے گئے کہ حضور کا داہنا ہاتھ مراد ہے یا اللہ کا داہنا ہاتھ. ہم اپنے داہنے ہاتھ سے یعنی اپنی پوری قوت کے ساتھ، داہنا ہاتھ جو ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے قوت والا ہاتھ، تو ہم اس کو پکڑیں گے اپنی پوری قوت کے ساتھ اور اس کی شہرت کاٹ دیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين كما منكم من احد عنه حاجزين، اور پھر تم میں سے کوئی نہیں ہوگا کہ جو ان کو بچا سکے ہماری پکڑ سے. اس میں گویا کہ وہ جو قبائلی نظام ہے اس میں قبائلی عصبیت ہوتی ہے، اپنے بھائی بندوں کو بچانے کا جذبہ ہوتا ہے. وہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم پورے 10 برس حضور کا ساتھ دیتا رہا، حالانکہ پورا کا پورا خاندان ایمان تو نہیں لایا، یہاں تک کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہ سربراہ تھے خاندان بنی ہاشم کے، اس خاندان کا جو ہے تعاون حضور کو حاصل رہا ہے اور ان کی حفاظت رہی ہے، حضور کو پروٹیکشن حاصل رہی ہے. تو وہاں اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، کوئی نہیں ہوگا ہماری پکڑ سے بچانے والا. یہاں البتہ ایک نقطہ ہے، بعض لوگوں نے خصوصاً قادیانیوں نے اس مقام کو غلط طریقے پر استعمال کیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دے تو اس کی تو گردن کاٹ دیں گے. تو غلام احمد قادیانی گردن تو نہیں کاٹی. تو یہ بات تو یہ ہے کہ نہ مسلمہ کی کاٹی، نہ اسود انسی کی کاٹی، کسی کی بھی نہیں کاٹی. تو یا تو سب کو مانا جائے کہ یہ سب کے سب نبی برحق تھے. اصل میں اس کلام کا جو محل ہے وہ بالکل دوسرا ہے کہ ایک سچا نبی اگر اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ بات کہی جا رہی ہے، باقی جھوٹے دعوے کرنے والے پھرتے ہیں، سینکڑوں پھرتے ہیں پروتیاں پٹخارتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہی نہیں ہے. لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے، ان کی گردنیں نہیں کاٹی اللہ نے، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی گردنیں کہاں کٹی. لیکن یہ کہ یہاں تو اصل میں کہا جا رہا تھا، جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ترمیم کیجئے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مان تو رہے ہیں، انہوں نے رسول تو مان لیا ہے، لیکن یہ کہ اب چاہتے ہیں کہ کچھ کمپرومائز ہو. ودو لو تدہنو فیدہنون، تو ان کو ان کے موقف کے اعتبار سے جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. جو بات وہاں کہلوائی گئی کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اپنے جی سے اس میں کوئی ترمیم کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو مجھ پر وحی ہو رہا ہے. تو وہی بات یہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ سچا رسول جو ہے اگر کہیں کسی وقتی مصلحت یا کسی مجبوری یا حالات کے دباؤ کے اندر آ کر اگر وہ کہیں ایسی کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کی سزا پھر بہت سخت ہوگی. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، جن کا مقام بلند ہے ان کے لیے پکڑ بھی اتنی ہے. ہم لاکھ دفعہ کہتے رہے کہ صاحب میں کل یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اور انشاءاللہ نہ کہیں، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اور محمد سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور پکڑ ہو گئی. کہہ دیا تھا جب سوالات کیے مکے والوں نے، یہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا بلا ہوتی ہے، حضور نے فرما دیا کل بتا دوں گا. امید یہ تھی کہ روزانہ جبرائیل آتے ہیں، میں پوچھوں گا بتا دوں گا، لیکن پکڑ لیا فوراً. دن پر دن گزر رہے ہیں، جبریل نہیں آ رہے، ادھر تالیاں پٹ رہی ہے، بس ختم ہو گئی نبوت، وہ گیا تمہارا سارا مسئلہ. کہاں ہے وہ جواب؟ کہا تھا کل جواب دے دوں گا. اب آپ اندازہ کیجئے کس قدر نازک حیثیت ہے، وہ سچویشن ہے جس میں کہ حضور پڑ گئے، کتنی سخت آپ کی کوفت کے اندر وہ وقت گزرا ہوگا. پھر جبرائیل آئے، وہ جوابات بھی لے کر آئے، ذوالقرنین کا واقعہ بھی سورہ کہف میں، اصحاب کہف کا واقعہ بھی سورہ کہف میں، اور اسی سورہ کہف میں یہ آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر یہ کہ انشاءاللہ کے ساتھ، اللہ کو اگر منظور ہو. تو یہ گرفت کس کی ہو رہی ہے؟ عام آدمی کو تو گرفت نہیں ہوگی، گرفت تو اس کی ہو رہی ہے جس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کی زبان سے کبھی بھی یہ انگارڈڈ مومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہاں تو جو بھی نکلے وہ کل حق ہو اور ہر شے جو ہے وہ نپی تلی ہوئی ہو. تو اس مقام کے اعتبار سے ہے کہ لو تقول علینا بعض الاقاویل
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم منهم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين.
اور یہ تو ایک یاد دہانی ہے متقین کے لیے. دیکھیے وہی بات جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئی ہے, ہدل للمتقین. متقین کے معنی وہ کہ جن میں بچنے کا ایک جذبہ ہو. یہ لفظ تقویٰ جو ہے اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ بچنا. بچنے سے مراد کیا ہے؟ کہ کم سے کم انسان میں خیر اور شر کا جو امتیاز ہے وہ تو برقرار ہو, نیکی اور بدی میں فرق تو کرتا ہو, فطرت کے اندر اتنی تو چیز ہو کہ برائی سے ذرا جھجک ہو اور بدی کی طرف اور نیکی کی طرف کچھ انسان کے اندر ایک آمادگی ہو. کم سے کم یہ اگر ہو سٹارٹنگ پوائنٹ, تب تو قرآن کی ہدایت فائدہ پہنچائے گی. اور اگر حس مر چکی ہو, نیکی بدی میں فرق نہ رہا ہو, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, اگر وہاں معاملہ ہو گیا ہو تو قرآن کیا کرے گا؟ قرآن مجید جو ہے ابو جہل کو ہدایت نہیں دے سکا, ابو لہب کو ہدایت نہیں دے سکا. دوسرا بات یہ ہے کہ تذکرہ, یاد دہانی, یہ بھی در حقیقت وہ لفظ ہے جس پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی جو بنیادی امور ہیں جن کی طرف یہ دعوت دیتا ہے وہ فطرت انسانی میں مزمر ہے. یہ نئی چیز لے کر نہیں آیا, یاد دہانی کرنے آیا ہے. تمہاری فطرت میں یہ سب کچھ ہے. اللہ کی معرفت بھی ہے, توحید خداوندی بھی ہے, محبت خداوندی بھی ہے, تمہارے قلب کی گہرائیوں میں, تمہاری روح کی گہرائیوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. صرف یہ کہ پردے پڑ گئے ہیں, صرف یہ کہ حجابات طاری ہو گئے ہیں, اس آئینہ قلب پر گردہ آ گیا ہے, صاف کر دو گے چمک اٹھے گا اور وہ انوار جو ہے معرفت کے وہ اسی میں سے برآمد ہو جائیں گے. تو یہ صرف یاد دہانی ہے, تذکرہ ہے, یہ کوئی نئی بات تمہیں بتانے کے لیے نہیں آیا. تمہاری اپنی فطرت کی چھپی ہوئی جو حقیقتیں ہیں انہیں منکشف کرنے اور فطرت کے اندر مزمر جو گواہیاں ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے آیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ. ہمیں خوب معلوم ہے تمہارے اندر جھٹلانے والے موجود ہیں, تلے ہوئے ہیں. اسی میں یوں سمجھیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کیوں جھٹلانے پر تلے ہوئے ہو. تمہارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, تمہارے وفادات ہیں, تمہاری چودراہٹیں ہیں, تمہاری گدیاں ہیں, تمہاری سیادتیں اور قیادتیں ہیں. یہ ہیں وہ کہ جو بڑے بھاری پتھر بن گئے ہیں تمہارے راستے کے, یہ ہیں جو تمہارے گلے کا توک بن گئے ہیں, یہ ہیں جو تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون نہیں ہے ماننے والا اور کیوں نہیں ہے ماننے والا. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ حسرتن ہے, یہ حسرتن ہے. میرے نزدیک تو تن ہونا چاہیے. یہ میرے صحیح بھی تن ہے, یہ غلط چھپا ہوا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے یہاں زبر آنے کی, تن ہے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہ اس مصحف میں غلط چھپا ہوا ہے, اس کو درست کر لیجئے. اور یہ حسرت بنے گا کافروں پر. یہ وہی مضمون ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جس کو بہت مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے, القرآن حجت لکا او علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. یہی قرآن کھڑا ہوگا کہ اللہ اس بدبخت نے مجھے پڑھا تھا, سمجھا تھا, پھر بھی ٹس سے بس نہیں ہوا, تو بتائیے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ پھر حسرت کا موجب ہوگا. یہ مجھے مانتا تھا, مجھے پڑھتا تھا, سر پر اٹھاتا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلا. انہ لحسرت علی الکافرین. تو یہ تو ہو گیا ہمارے لیے بہت زیادہ حسرت والی بات ہے. ان کے لیے یہ کہ اللہ یہ قرآن انہوں نے سنا, ان کے سامنے پیش ہوا. ذرا اندازہ کیجئے وہ حسرت کہ جو حضرت زید لے کر دنیا سے چلے گئے کہ پروردگار میں تجھے پوجنا چاہتا ہوں لیکن کیسے پوجوں مجھے پتا نہیں. وہ حسرت اور تھی. اور یہ کہ یہ سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ابو جہل قرآن سن رہا ہے, ابو لہب قرآن سن رہا ہے, تو یہ قرآن اب ان کے خلاف جو ہے وہ جو استغاثے کا گواہ بن کر بلکہ مدعی بن کر آئے گا, القرآن حجت لکا علیک, تو کس قدر حسرت کا موجب ہو جائے گا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ. اور یہ یقین لفظ دیکھیے, یہ صنعت لفظی ہے, حق سے بات شروع ہوئی تھی اور یا حق الْيَقِينَ. یہ قرآن الحق ہے, الْيَقِينَ ہے, یہ حق ہے اور یقین ہے، یقینی حق اور وہ قابل یقین حق، یہ تمام مفہوم ان کے اندر موجود ہے اس ترکیب کے اندر. یہ ایک تو اپنی جگہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شے باطل نہیں ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس کی دی ہوئی خبریں سب کی سب یقینی ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنے والی ہے. اور یہ کہ یہ یقین کا حقدار ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ یقینی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جو عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اسے اپنے رکوع کے اندر رکھو، یہ تسبیح ہے کہ جو ہم کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہاں آپ نے دیکھا کہ یہی آیت ہے دو مرتبہ سورہ واقعہ میں آئی ہے، اذا وقعت الواقعہ، دوسرا رکوع بھی ختم ہوا فسبح بسم ربک العظیم، اور تیسرا رکوع بھی ختم ہوتا ہے فسبح بسم ربک العظیم. تو اختتام میں اور بعض مضامین میں سورہ واقعہ کے اختتام پر بھی قرآن مجید کا ذکر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے یہاں سورہ حاقہ میں ہے. تو اس کا اختتام سورہ واقعہ سے بہت مشابہ ہے، اور اس کا آغاز سورہ القارعہ سے بہت مشابہ ہے. اور انذار کی جو چند سب سے زیادہ نمایاں صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.